الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. جیسا کہ گزشتہ کل عرض کیا گیا تھا کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے انسان کی ایک فطری کمزوری کا ذکر فرمایا ہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب منعم حقیقی خالق کائنات اللہ عز و جل کسی کو کوئی نعمت دے کر چھین لیتے ہیں اور اس چھیننے کے پیچھے بھی بہت سی مصالح اور حکمتیں ہوتی ہیں جنہیں وہی جانتا ہے, تو انسان نہ مایوس سا ہو جاتا ہے, مایوس سا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی یہ مایوسی اسے کفران نعمت تک پہنچاتی ہے. اور نعمت کے چھین لیے جانے کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ پھر اسے نعمت عطا فرماتے ہیں تو اترانے لگتا ہے, تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, شیخی بگاڑنے لگتا ہے, اور یہ بھول جاتا ہے کہ چند دنوں پہلے میں قسم پرسی کے عالم میں تھا, تمام اسباب کو جمع کرنے کی کوشش کے باوجود کشتی پار نہیں لگ رہی تھی, یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ نعمتیں ملی ہیں, لہذا مجھے اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ وہ یوں کہنے لگ جاتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو مجھے میرے علم, میری محنت اور میری فہم اور میری سمجھ کی بنیادوں پہ ملا ہے. یہ ایک انسان کی کمزوری ہے کہ اللہ تعالی نعمت دیتے ہیں تو نعمتوں میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے, شکر ادا نہیں کرتا. اور اللہ تعالی نعمت چھینتے ہیں تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شان میں بھی کبھی کبھی بے ادبی کے کلمات اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. انسان کی حالت کچھ ایسی ہے کہ جب اللہ تعالی اسے آزماتا ہے اور اس پر رزق کو تنگ کرتا ہے, فیقول, تو وہ کہتا ہے ربی اہانن, میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا, نعمت چھین کر مجھے ذلیل کر دیا, رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے مجھے ذلیل کر دیا. تو اس سلسلے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس دنیا میں ہمیں بھیج کر امتحان ہمارا لینا چاہتے ہیں, یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ بن کر دنیا میں کون زندگی گزارتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اب جب یہ امتحان گاہ ہے تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ چھوٹے موٹے امتحانات میں ہمیں مبتلا کرتے ہی رہیں گے, اور دنیا میں ہر شخص امتحان سے گزرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اس مصیبت کی وجہ سے اسے دوسروں کی مصیبت نظر نہیں آتی, تو وہ یوں سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا سب کے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ ہے اور میرے ساتھ ہی تنگی کا معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالی دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں, اور امتحان کے یہی دو پرچے ہیں, دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں, اور لے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. اور ان دونوں امتحانات میں بھی نعمتوں کے ملنے والا امتحان زیادہ کٹھن ہے بنسبت نعمتوں کے چھین جانے کا امتحان, اس لیے کہ جب بندے سے نعمتیں چھین لی جاتی ہے اور جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے در کو کھٹکھٹائے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, تو صبر کے عالم میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے گا, اس لیے کہ محتاج ہے, تنگی اسے محسوس ہو رہی ہے. لیکن جس شخص کو اللہ تعالی نعمتوں کی فراوانی دیتے ہیں تو اس وقت چونکہ محتاجی کی حالت نہیں ہے, اس وجہ شکر کو تو بالکل بھول ہی جاتا ہے. تو اللہ تعالی نعمتیں چھین کر جب صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح تو بندہ کسی طرح امتحان میں پاس ہو ہی جاتا ہے, لیکن نعمتیں دے کر شکر کو دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت نعمتوں میں ڈوب کر غفلت میں پڑ کر اس امتحان میں اکثر فیل ہی ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کا کچھ معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا یقضی اللہ لمؤمن قضاء الا کان خیرا لہ, کہ اللہ تعالی کسی مومن بندے کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس فیصلے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. کافر کے لیے, مشرک کے لیے, منافق کے لیے یہ بات نہیں ہے, مومن کے لیے اللہ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں, اولاد دیتے ہیں تو بھی خیر, اولاد لے لیتے ہیں تو بھی خیر, مال دیتے ہیں تو بھی خیر, مال لے لیتے ہیں تو بھی خیر, صحت دیتے ہیں تو بھی خیر, صحت لے لیتے ہیں تو بھی خیر, عزت دیتے ہیں تو بھی خیر, عزت لے لیتے ہیں تو بھی خیر. اور قسم کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی مومن کے لیے جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. بھائی کیسے خیر؟ تو آگے اس کی تشریح فرمائی کہ ان اصابت ہو سرا او شکر کانا خیر اللہ, کہ اگر اسے
کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے، تو مؤمن بندہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، اور شکر اس کے حق میں خیر ہے، اس لیے کہ یہ شکر اسے جنت میں لے جائے گا. اور وہ ان اصابت ہو درا او صبر کانا خیر اللہ، اور اسے اگر مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے کسی مصلحت کے پیش نظر آئی ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے، اور یہ صبر اس کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اس لیے کہ اس صبر کے دروازے سے اب جنت میں جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کسی غم میں، کسی فکر میں، کسی پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی تکلیف کے چلتے چلتے اس کے قدم میں کانٹا چھپ جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور جنت میں درجات کو بلند فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایک شخص کو بینائی اور آنکھوں کی نعمت عطا فرماتے ہیں، وہ پوری زندگی آنکھوں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، بینائی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب یہ مرنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر دیتے ہیں، نابینا کر دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بالکل بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو چھین لی، لیکن میرے بھائیو بات یہ ہے کہ پوری زندگی اس کو آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، اور اخیر میں 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے لیے اسے نابینا کر دیا، اور پھر نابینا کر کے صبر کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی، اس لیے کہ اس بڑھاپے میں اتنے سارے عوارض اور مصیبتوں کے ساتھ صبر کرنا اس اندھاپے پہ، یہ بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق دی، اور صبر کی توفیق دے کر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتو، میں نے اپنے بندے کی بڑھاپے میں بینائی چھین لی، اسے نابینا اور اندھا کر دیا، تو میرے بندے کا کیا معاملہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ بڑے صبر سے کام لے رہا ہے اور صبر و ضبط سے معاملہ کر رہا ہے، اس کی زبان پر کوئی شکایت یا شکوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے میرے بندے کو ان آنکھوں کے بدلے میں جنت ادا فرما دی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو کچھ کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں. حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرن اجل لہ العقوبت فی الدنیا، اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی اور اچھائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بھیج دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، اسے بخار میں اور ٹی بی میں مبتلا کر کے اس کے جسم کو دنیا ہی میں چند سالوں تک گرم رکھ کر آخرت میں جہنم کی گرمی سے بچانا چاہتا ہوں. تو ہر حال مومن کے لیے اچھی ہے، ہر حالت مومن کے لیے اچھی، بھلائی ہو شکر کرنا چاہیے، اور برائی ہو تو صبر کرنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس خدا نے نعمتیں دی تھیں اور نعمتیں دے کر چھین لی، تو وہ خدا نعمت چھیننے کے بعد دینے پر بھی قادر ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو پچھلی زندگی کو نہیں بھولنا چاہیے، فقر کو نہیں بھولنا چاہیے، پریشانی کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے ماضی کو، اپنی پاسٹ لائف کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اترانے میں اور فخر میں، تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس وقت بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جس خدا نے فقر سے نکال کر مالداری کی شاہراہ پر مجھے ڈال دیا ہے، وہ خدا میرے اترانے سے اگر ناراض ہو گیا تو یہ مالداری لے کر پھر مجھے فقیر بنا سکتا ہے. تو کیا یہ ارشاد ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم انسان کو ہماری طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ثم نزعناها منه، پھر ہم اس کو اس سے چھین لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، تو وہ بیچارہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے، اب کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جب کوششوں کے بعد بھی اس مصیبت سے نکلتا نہیں تو پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے متعلق اس کی زبان پر نازیبا کلمات آ جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات تحریر فرمائی ہے کہ جب کسی بندے پر اللہ کی طرف سے مصیبت اور آفت آتی ہے تو اس کی کئی حالتیں ہیں۔ مصیبت اور آفت اور بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کی حالت کو دیکھا جائے، اگر اس کی زبان پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی شکایت ہے کہ اللہ کو میرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں، میں اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتا ہوں پھر بھی اللہ نے میرا مال لے لیا، میں اللہ کے راستے میں اتنی عبادتیں کرتا ہوں پھر بھی اللہ نے میری صحت لے لی، اگر شکایت ہے تو سمجھو کہ یہ شخص عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں کے آنے کے بعد وہ صبر کرتا ہے کہ کوشش تو کرتا ہے کہ واپس پرانی حالت پہ آ جائے، لیکن صبر کرتا ہے کہ زبان سے شکایت اللہ تعالیٰ کے متعلق میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ خالق کائنات ہے، وہ جس حال میں مجھے رکھتے ہیں میں اس پہ راضی ہوں، لیکن اے اللہ میری حالت کو آپ بدل دیجئے۔ تو اگر صبر کی حالت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مصیبت اللہ نے آخرت کی مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے بھیجی ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ ایک حالت ہے کہ مصیبتوں کو بھیجتے ہیں اور صبر کی نہیں شکر کی توفیق دیتے ہیں۔ ٹی بی میں مبتلا ہوا تو نہ شکایت ہے نہ صبر ہے بلکہ شکر۔ شکر کیسے؟ وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ٹی بی ہی سے نمٹا دیا، اگر آپ چاہتے تو مجھے کینسر میں بھی مبتلا کر سکتے، تو بڑی بیماری سے بچا کر مجھے چھوٹی بیماری دی ہے، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے گناہ اللہ کے یہاں سارے معاف ہو چکے ہیں، اب یہ بیماری اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چکھاتے ہیں، تو چکھانے کے بعد جب لے لیتے ہیں تو بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد نعمت دیتے ہیں اور نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے چلی گئی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ نے برائیوں کو دور کیا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، بلکہ کہتا ہے کہ برائیاں مجھ سے چلی گئی۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ سرکش ہوگا تو کہے گا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ میری تدبیروں کا نتیجہ ہے، میری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ انہ لفرح فخور، اور وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، شیخی بگاڑنے لگتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت میں مبتلا کیے جانے کے بعد میرے چند بندے ایسے ہیں جو مایوس نہیں ہوتے اور ناشکری میں مبتلا نہیں ہوتے، اور نعمت کے دیے جانے پر میرے چند بندے ایسے ہیں کہ جو تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، فخر میں مبتلا نہیں ہوتے، نعمتیں دیتا ہوں تو شکر گزاری کرتے ہیں اور نعمت چھینتا ہوں تو صبر کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر وہ بندے جو صبر کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ بندے۔ اور اردو میں صبر کا معنی یہ ہے کہ کسی مصیبت پر صبر کرنا، برداشت کر لینا کسی مصیبت کو، اور عربی زبان میں صبر کا معنی ہے کسی چیز کو باندھ لینا، کسی چیز کو روک لینا۔ تو یہاں صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جن کاموں سے بندے کو روکا ہے بندہ ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو الا الذین صبروا, مگر وہ لوگ جو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے ہیں, وعملوا الصالحات, اور فرائض اور واجبات اور مستحبات کو ادا کرتے ہیں. جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچتے ہیں, جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں کو کرتے ہیں, فرائض کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کی فکر. ایسے لوگ نعمتیں ملنے پر شکر کریں گے اور نعمتوں کے چھین جانے پر صبر کریں گے, اور اس کے نتیجے میں ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ایسے لوگوں ہی کے لیے اللہ کے یہاں مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے, مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. ان آیات پر غور کرنے سے ایک دوسری بات سامنے آتی ہے. اللہ جل جلالہ و عام منوالہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم ہمارے بندے کو نعمت دیتے ہیں تو یوں کرتا ہے, یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم ہمارے بندے کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو یوں کرتا ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر ہم ہمارے بندے کو نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں, اور اسی طرح فرمایا کہ جب ہم ہمارے بندے کو برائیوں کا مزہ چکھاتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو پوری دنیا کی سلطنت بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں وہ چھوٹا سا مزہ ہی ہے. دنیا جتنی بھی مل جائے ہمیں, آخرت میں جو جنت میں نعمتیں ہیں اس کے مقابلے میں یہ ملینوں پاؤنڈ ایک چکھنا ہی ہے. اور اسی طرح اس دنیا میں جتنی بھی مصیبتوں میں اللہ تعالی ہمیں مبتلا کرے تو یہ آخرت میں جہنم میں جو عذاب ہے اس کے مقابلے میں چکھنا ہی ہے. تو اللہ تعالی کبھی کبھی مصیبتوں کو چکھاتے ہیں اور یہ ذہن بنانے کی کوشش فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے, یہ تو صرف چکھنا ہے, جب چکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کرے گا, اور اے میرے بندے یہ تو جب صرف چکھنا ہی ہے, جب اس چکھنے میں تجھے اتنا مزہ آ رہا ہے تو جنت میں جو نعمتیں تیرے لیے انتظار کر رہی ہیں اس کا کتنا مزہ ہوگا. اللہ تعالی صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے. آگے کی آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ قرآن مجید کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اس شرط پر کہ قرآن مجید میں ہمارے معبودوں کے خلاف جہاں جہاں غلط بات ہے وہ نکال دی جائے. ائت بقرآن غیر ھذا, یا تو اس قرآن کو ایک طرف رکھ دو اور دوسرا قرآن لے آؤ, او بدل ہو, یا اس قرآن میں کچھ تبدیلی پیدا کرو, ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا مت کہو. قرآن مجید میں عجیب عجیب انداز سے توحید سمجھائی گئی ہے. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے لوگو تمہارے سامنے تمہارے رب کی طرف سے ایک مثال بیان کی جاتی ہے, ذرا تم اس کو غور سے سنو, یہ تعصب کو ختم کرو, تمہارے اندر جو عصبیت ہے اور ضد ہے اور ہٹ درمی ہے اسے ختم کرو اور خالی ذہن ہو کر فیر مائنڈ کے ساتھ اس مثال پر غور کرو. اگر تم اس مثال پر غور کرو گے تو تم بہت جلدی صحیح نتیجے پر پہنچو گے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ بھی کتنے رحیم اور کتنے کریم, کہ یہ نہیں کرتے کہ ضدی ہے, ہٹ درم ہے, ان کو کیا سمجھائیں, عذاب میں مبتلا کرو, نہیں سمجھا رہے ہیں کہ فاستمعوا لہ, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یہ تمہارے سارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو, 360 معبود تو فقط بیت اللہ میں تھے اور پھر مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے ہر چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ہر چھوٹی چھوٹی بستی اور ہر علاقے کا الگ خدا ہوتا تھا, اور پھر اس بستی میں جتنے قبیلے رہتے تھے ان سب قبیلوں کا الگ الگ خدا, اور اس بستی کے جتنے افراد رہتے تھے ان سب کے دو دو خدا ہوتے تھے. ایک بت گھر کا اور ایک بت سفر کا، تو سفر کے بت کو اپنے تھیلے میں رکھ کر لے جاتے تھے کہ راستے میں کہیں ضرورت پڑے گی تو عبادت کریں گے، مانگیں گے، اور حال بھی ان کا یہ تھا جہالت کا کہ اگر راستے میں سفر میں اس خدا سے کوئی اچھا خدا نظر آ گیا، اس پتھر سے کوئی خوبصورت پتھر نظر آ گیا، تو پرانے خدا کو بیچارے کو وہیں چھوڑ دیا اور نئے کو لے لیا۔ تو اتنے سارے بت جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ سارے بت جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، یہ اگر سارے کے سارے آپس میں مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، تو کائنات تو کیا، ایک بستی تو کیا، ایک پہاڑ تو کیا، ایک چھوٹی سی مکھی بھی ہرگز ہرگز پیدا نہیں کر سکتی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ مکھی کو پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ جو چڑھاوا تم بتوں پر چڑھاتے ہو مٹھائی کا، حلوے کا، تو یہ مکھی اڑ کر یہ تمہارے بتوں کا کھانا کھاتی ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ اگر مکھی کچھ اس چڑھاوے میں سے کھا لے اور چھین کر لے جاوے، لا يستنقذوه منه، تو وہ بیچارے بت اس حلوے کو، اس مٹھائی کو واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ عبادت کرنے والا بھی بیچارہ کمزور ہے اور جس کو خدا بنایا ہے وہ بھی کمزور، تو کمزور کمزور سے مانگے گا تو حاجت کیسے پوری ہوگی؟ یہ طالب کمزور ہو اور مطلوب قوی ہو، ساجد کمزور ہو مسجود قوی ہو، مخلوق کمزور ہو خالق قوی ہو، تب جا کر کے بات تو بنے گی۔ تو ایسے پیارے انداز میں قرآن مجید توحید سمجھاتا تھا، اور معبودان باطلا کے بتلان کی ذہن سازی کرتا تھا کہ وہ گھبرا جاتے تھے کہ سمجھدار لوگ تو ایمان قبول کر لیں گے، اور ان کا ذہن بھی قبول کر لیتا تھا۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ کمپرومائز کی شکل نکالنے کی کوشش کی کہ آپ ایسا کیجئے کہ قرآن مجید دوسرا لے آئیے، اسے ایک طرف رکھ دیجئے، اور وہ نیا قرآن مجید ہو، اس کے اندر بتوں کے متعلق کوئی بات نہ ہو، اللہ کی طرف توحید کی دعوت دیتے رہو، اللہ کی طرف بلاتے رہو، لیکن ہمارے بتوں کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ یا پھر یہ کہ اسی قرآن کو رہنے دیا جائے اور اس میں جو بتوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں اسے نکال دیا جائے تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ ایک تو ان کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی۔ دوسری پیشکش بعض کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ کی کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب اللہ کے نبی، لیکن آپ کے پاس نہ مادی قوت ہے نہ روحانی قوت۔ اب روحانی قوت تو بہت زیادہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ اس روحانی قوت کو دیکھنا چاہتے تھے اپنی اندھی آنکھوں سے، تو کہا کہ نہ آپ کے پاس مادی قوت ہے نہ روحانی قوت ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی بارگاہ میں درخواست کیجئے کہ اللہ آسمان سے خزانہ اتارے، تو جب خزانہ اتر جائے گا تو آپ کے ساتھ مادی قوت ہو جائے گی، اور پھر آپ اس خزانے میں سے ہم لوگوں پر تقسیم کریں، ہمیں دیں، تاکہ اس مال کو لے کر ہمارے دل میں رغبت پیدا ہوگی اور ہم اسلام قبول کریں گے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجے، اور وہ فرشتہ آپ کے ساتھ چلتا پھرتا رہے، اور وہ یہ کہتا رہے کہ بھئی دیکھو، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اگر اس کو تم نے نبی تسلیم نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ روحانی قوت ہو جائے گی۔ تو ان دونوں قوتوں میں سے کوئی ایک قوت کا مظاہرہ آپ کرو۔ اور اس قسم کے بےہودہ سوالات وہ کرتے ہی رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مال حاضر رسول، یہ تو عجیب و غریب رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا ہے، لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا کہ اس کے ساتھ وہ ڈرانے والا بنتا، او یلقا الیہ کنزن، یا اس کے اوپر خزانہ اتارا جاتا، او تکون لہ جنتن یاکل منہا، یا اس کے لیے باغات ہوتے جس کے پھلوں کو یہ کھاتا، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم کافر لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور ہمارے نبی کے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ تم تو ایک جادو کا شکار جو ہو گیا ہے مسحور ہے جس پر جادو کا اثر ہے ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انظر ذرا غور سے دیکھو تو صحیح کیف ضربوا لک الامثال یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں اور کیسا کیسا پروپاگنڈا کر رہے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا یہ ایسی مثالیں بیان کر کر کے گمراہ ہو گئے ہیں فلا یستطیعون سبیلا اور اب یہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں ہیں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ مختلف جگہوں پر جواب بھی دیتے ہیں وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی گھومتے تھے میرے جیسے ہی تھے تو وہ کہنے لگے کہ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا کہ ہم ہرگز ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم مکہ مکرمہ میں چشموں کو جاری کر دے یہ پتھریلی زمین ہے چشموں کو جاری کر کے ہمیں دکھا دے لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنۃ من نخیل وعنب یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے کھجور اور انگور کے باغات دے دیں فتفجر الانہار خلالها تفجیرا اور پھر تو ان باغوں میں نہریں جاری کر دے او تسکت السماء کما زعمت علینا کسفا یا پھر یہ کہ تو بار بار کہتا ہے کہ اوپر سے عذاب آنے والا ہے اوپر سے عذاب آنے والا ہے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہم پر گرا کے دکھا دے او تسکت السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکت قبیلا یا ایسا کر کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دے تاکہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں یعنی عجیب و غریب او تأتی باللہ والملائکت قبیلا او یکون لک بیت من زخرف یا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا گھر جو مٹی کا ہے اور گارے کا ہے وہ سونے کا بن جائے او ترقی فی السما یا ہماری آنکھوں کے سامنے تو آسمان میں چڑھے بغیر سیڑھی کے اور پھر آگے کہنے لگے کہ اگر تو نے یہ کمال ہمیں دکھا بھی دیا اور ہمارے سامنے یوں چڑھنے بھی لگا تو ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤه تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تیرے چڑھنے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے چڑھنا پڑے گا اور چڑھ کر کے آسمان سے کتاب لے کر آنا پڑے گا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر اگر تو آسمانوں پہ چڑھ جائے آسمانوں پہ چڑھ جائے یا ہم آسمان سے ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس اگر ہم آسمان سے کتاب اتاریں اور یہ دیکھیں کہ آسمان سے کتاب آئی ہے فلمسو ہو اور پھر وہ پکڑیں کتاب کو کہ واقعی کتاب ہے کہ نہیں اور ان کو یقین ہو جائے کہ کتاب ہے تو فقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین تو وہ یہ کہیں گے کہ محمد نے ہم پہ جادو کر دیا ہے اور رہی بات یہ کہ مادی طاقت تو پیغمبر تو روحانیت دنیا میں پھیلانے کے لیے آتا ہے پیغمبر کو خزانے سے کیا واسطہ پیغمبر کو باغات سے کیا واسطہ تو ان چیزوں کا تو اللہ نے جواب ہی نہیں دیا جواب روحانی طاقتوں کا دے رہے ہیں کہ وقالو لولا انزل علیہ ملک اس پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر فرشتے اتارتے وقالو لولا انزل علیہ ملک لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون کہ جب فرشتے آسمان سے اتریں اور فرشتے اصلی شکل میں اترے تو اصلی شکل میں فرشتے کو دیکھنے کی تو ان میں طاقت ہی نہیں ہے تو اگر فرشتہ اصل شکل میں اترتا ہے تو ان کا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا یہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اور اگر اس کو ہم انسان بنا کر بھیجے ولو انزلناہ ملکا رجلا اگر ہم اس کو انسان بنا کر بھیجے تو پھر تو وہی بات ہو گئی کہ ابھی تمہیں انسان کو تسلیم نہیں کر رہے تو اس فرشتے کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا یقین ہے کہ یہ فرشتہ ہی ہے اور انسان نہیں ہے اس قسم کے بیہودہ سوالات کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر ایک قسم کی فکر لاحق ہوئی اور فکر یہ لاحق ہوئی کہ اگر میں یہ معجزات ان کے سامنے پیش نہیں کر سکتا تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، ایمان سے محروم، اور معجزات کو پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بیچارے اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر مجھ سے یہ سارے تقاضے کر رہے ہیں، انہیں رسول میں اور اللہ میں فرق ہی معلوم نہیں ہے، یہ مجھے اللہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو فلاں فلاں چیز لیا، یہ سب تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، خوشخبری سنانے والا ہوں، اس کی مرضی ہوتی ہے تو اس وقت معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، معجزہ اور کرامت کے بارے میں یہی اصول سمجھ لینا چاہیے کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو سپر نیچرل عمل ہو، جو فطرت کے خلاف غیر فطری عمل ہو، جو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، اور نبی کے ہاتھ پہ ظہور ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر وہی عمل سپر نیچرل فطرت کے خلاف کوئی ولی کے ہاتھ پہ ظہور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت اور معجزہ کا اصول ہی یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، ہاتھ نبی اور ولی کا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں پہ ظہور ہوتا ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اسی لیے پیغمبر کو جہاں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ معجزہ دکھلاؤ، فلاں چیز دکھلاؤ، فلاں چیز دکھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میں تو صرف بشارت سنانے والا ہوں، میں تو صرف رسول ہوں، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں، جب وہ میرے ہاتھ پر کسی معجزے کا ظہور کریں گے تو دیکھ لینا۔ اور پھر ان کا یہ معجزات کو طلب کرنا صدقے دل سے نہیں تھا، سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کسی نے اچھی نیت سے معجزے کا مطالبہ کیا اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اس کی دل کی نیت کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ حقیقی معنی میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، اور معجزہ جیسے ہی دیکھ لے گا یہ ایمان قبول کرے گا، تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے پیغمبر کے ہاتھوں معجزے کو جاری فرما دیا اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور جہاں کہیں اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے لوگوں کی دلوں کی نیت کو دیکھا کہ یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نبی معجزہ دکھا دے گا تو کہیں گے کہ جادو ہے، اور اگر نہیں دکھا سکا تو ہمیں پروپاگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو اللہ کا نبی ہوتا تو دکھا سکتا۔ اور پھر یہ کہ بڑے بڑے معجزات تو میں دکھا چکا ہوں، ان کافروں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، ان کافروں نے درخت کو اپنی جگہ سے ہٹ کر چلتے ہوئے دیکھا اور کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، ان کافروں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، کتنے بڑے بڑے معجزات دیکھ چکے ہیں۔ تو اب یہ بار بار جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو میں خالق کائنات ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، ان کی نیتوں کو خوب دیکھ رہا ہوں کہ محض پروپاگنڈا کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ اگر نہیں دکھایا جائے گا تو ہم پروپاگنڈا کر کے مسلمانوں کو بھی دوبارہ مرتد کر لیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ گویا یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم معجزہ بھی نہیں دکھائیں گے، اور ان کے پروپاگنڈا کے بعد مومن مسلمان کو ایمان پہ مضبوط بھی رکھیں گے تاکہ ان کی پوری اسکیم فیل ہو جائے اور انہیں حسرت کے ہاتھ ملنے پڑے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن دل میں ایک قسم کا غم ہوتا تھا کہ ان کو مسلمان بنانے کے لیے معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں، اور ان کو راضی رکھنے کے لیے قرآن مجید سے بتوں کے خلاف جو باتیں ہیں وہ نکال دوں تو پھر میرا مذہب ہی نہیں رہتا جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، اور اگر یہ معجزات میں نہیں دکھاتا تو یہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ دل میں تنگی تھی۔ آپ کے ذہن میں نعوذ باللہ ایسا کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ معجزات کیوں نہیں بھیج رہے ہیں، ایسا کبھی خیال نہیں آیا کہ قرآن مجید کی دو چار آیتیں میں ایک طرف کر دوں، پیغمبر خدا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دل میں تنگی یہ تھی کہ گویا میں سانپ کے منہ میں چھچندر کی طرح ہوں کہ نہ ادھر جا سکتا ہوں نہ ادھر جا سکتا ہوں، اگر معجزات نہیں دکھلاتا، ان کی فرمائشوں کو قبول نہیں کرتا تو یہ ایمان سے محروم، اور اگر ان کی فرمائشوں کو قبول کرنے جاتا ہوں تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے اصول و ضوابط کے خلاف۔ تو ایک قسم کی تنگی محسوس ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے اس کا۔ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کا نزول فرمایا، اس لیے کہ پیغمبر کو تسلی پہنچانے والا خود خدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، کیا آپ اس وحی کے بعض حصے کو جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے چھوڑ دیں گے؟ یہ سوال کا مطلب یہ تھا کہ آپ تو پیغمبر ہے، آپ تو کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب جب چھوڑنے والے نہیں ہیں تو ان کی فکر نہ کیجئے، آپ کے ذمے پیغام پہنچانا ہے، دوسری کوئی شکل تو ہے ہی نہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، سینہ آپ کا تنگ کیوں ہو رہا ہے؟ وَدَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكْ، اور آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس وجہ سے، اَن يَقُولُ، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، کہ اس پر کیوں خزانہ نہیں اتارا جاتا، اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ آپ سیدھا سادہ جواب دے دیجئے، انما انت نذیر، آپ کو ہم نے فقط ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو خدائی ہم نے عطا نہیں کی ہے، معجزات کا اختیار نہیں دیا ہے ہم نے، ہم مصلحت کے مطابق جب جی چاہیں گے معجزات کو آپ کے ہاتھوں پر ظاہر کریں گے، مومنین کے دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، طالبین کو اسلام کے دامن میں داخل کرنے کے لیے، باقی ان ضدی سرکشوں کی طرف آپ بالکل توجہ نہ کیجئے اور فکر نہ کیجئے، انما انت نذیر، آپ تو فقط ڈرانے والے ہیں، اور ان کے اس قسم کے پروپاگنڈا سے آپ بالکل فکر میں بھی مبتلا نہ ہو، واللہ علی کل شیء وکیل، اس لیے کہ اللہ تعالی ہر ہر چیز پر کارساز ہے اور ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ ہم سب کو قرآن مجید سے شغف اور تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی پریشانی مصیبت تنگی سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی دین کی اور تقوی کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، علم اور عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور وسعت والی برکت والی روزی عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس کی مرضی پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور تمام احکام پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی دل میں ایک تڑپ اور فکر نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو ان کے نشانات قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کو ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث مغفرت، باعث خیر بنائے، اور جو ایام گزر گئے ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں قبول فرمائے، اور باقی ایام میں اللہ تعالی جم کر اس کی رضا اور اس کی محبت، اس کی معرفت، اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔